سامعین سنی گلاب کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک خدا ایک پیغام۔ اس پروگرام میں ہم کہانی اور تمثیلوں کے ذریعے کلام مقدس کی سچائیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین پچھلے پروگرام میں ہم نے ہیکل، قربانی اور قربانگاہ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنی افراد سے قربانیاں کرنا اس بات کی علامت تھا کہ وہ خون بے حد اور بے حساب قیمتی ہے جو 1000 سال بعد نزدیکی پہاڑ پر بہایا جائے گا۔ چنانچہ آدم، حابل اور ابراہیم کے زمانے سے لے کر خون کی لاکھوں علامتی قربانیاں مذبحوں پر چڑھائی جاتی رہیں تاکہ سال بہ سال گناہ کو ڈھانپا جائے، اور پھر مسیح آیا۔ چونکہ خدا محبت ہے اس لیے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ قریبی رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ خدا کی میل ملاپ رکھنے کی صفت بائبل مقدس کی پہلی کتاب کے پہلے باب میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اس نے آدم اور ہوا کو اپنی صورت پر بنایا تاکہ ان کے ساتھ رفاقت سے خوش ہو، پیدائش پہلا باب 27 آیت۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسعیاہ 7:14 آیت اور متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 23 آیت میں کہ خداوند خدا کا ایک نام ایمانویل بھی ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ کا مضمون خدا کی کتاب کے آخری باب تک چلتا ہے، جب اس کے فدیہ دے کر چھڑائے ہوئے لوگ اس کا منہ دیکھیں گے، مکاشفہ 22:4 آیت، اور ابد تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ جس کسی کو یہ حقیقت نظر نہیں آتی وہ بائبل مقدس کے مرکزی مضمون کو سمجھنے میں ناکام رہا ہے۔ چونکہ خدا بزرگ ہے اس لیے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یرمیہ 32:27 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ کوئی بھی سچا توحید پرست یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر خدا بشر بننا چاہے تو نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی ایسی بات، ایسا کام ہو جو وہ قادر مطلق نہیں کر سکتا تو وہ خدا سے کوئی کم تر چیز ہوگا۔ سوال یہ نہیں کہ کیا خدا بشر بن سکتا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ خدا نے بشر بننے کا فیصلہ کیوں کیا۔ خروج 25:8 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ایک لاجواب خیمہ بناؤ تاکہ میں تمہارے درمیان سکونت کروں۔ اس واقعہ کے تقریباً 1500 سال بعد پاکلام میں فرمایا گیا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، یوحنا کی انجیل 1:14۔ جس لفظ کا ترجمہ سکونت کرنا کیا گیا ہے وہ یونانی زبان کے ایک لفظ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے تمبو یا خیمہ کھڑا کرنا۔ پاکلا میں انسان کے بدن کو بھی خیمہ کا گھر، خیمہ اور مقدس کہا گیا ہے، دوسرا کرنتھیوں 5:1۔ دوسرا پترس کا خط اس کا 1:13-14 آیت، اور افسیوں 2:21 آیت۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کا عزلی بیٹا ایک ننھے لڑکے کی صورت میں پیدا ہوا۔ اس کا انسانی بدن وہ خیمہ تھا جس میں اس نے سکونت کرنا پسند کیا۔ موسیٰ کے زمانے میں خیمہ اجتماع جس میں خدا نے اپنی حضوری کا عزلی اور قائم بالذات نور رکھا، وہ خیمہ جانوروں کی کھالوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن یسوع مسیح میں خدا کا روشن اور عزلی جلال اور حضوری انسانی کھال میں سکونت کرتی تھی۔ اس لیے اس کے شاگرد کہہ سکتے تھے، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ پاکلام نے یہ بھی کہا ہے کہ یسوع حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے، عبرانیوں 8:2 آیت۔ موسیٰ کے زمانے میں خیمہ اجتماع اور بعد کے زمانے میں ہیکل وہ جگہ تھی جہاں گناہگار اپنے گناہ کو ڈھانکنے کے لیے جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ یسوع اپنے لڑکپن میں اور جوان جب ہوا تو بہت دفعہ ہیکل میں جایا کرتا تھا، لیکن کہیں بیان نہیں ہوا کہ اس نے اپنے گناہ کی قربانی چڑھائی۔ کیوں نہیں چڑھائی؟ اس لیے کہ اس میں گناہ نہیں تھا۔ یسوع ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے، عبرانیوں 9:26 آیت۔ وہ قربانی بنا اور رومیوں کی صلیب قربان گاہ بنی۔ ساری علامات کے پیچھے یسوع حقیقت تھا۔ اور تیموتھیوس کے پہلے خط تیسرے باب کی 16 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو جسم میں ظاہر ہوا۔ ایک دفعہ یسوع یروشلم میں عظیم ہیکل کے پاس کھڑا تھا، اس نے لوگوں سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ یوحنا کی انجیل 2:19-22 تک۔ یہودی نہ سمجھے کہ جس مقدس کی بات یسوع کر رہا تھا وہ اس کا اپنا بدن ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ وہ یروشلم کے شاندار مقدس کی بابت بات کر رہا ہے، لیکن خدا کی حضوری کا جلال اور نور اب ان انسانوں کی بنائی ہوئی ہیکل کے پاک ترین مقام میں نہ تھا، اب وہ یسوع کے بدن کے مقدس میں تھا۔ اپنی زمینی خدمت کے آخری دنوں میں یسوع نے اپنے 3 شاگردوں کو خدا کے اس جلال کی آب و تاب دیکھنے کا موقع دیا۔ متی کی انجیل اس کے 17 باب اور اس کی 1-5 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ دیکھو، ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ خدا کا چندیا دینے والا آب و تاب سے چمکنے والا نور، جس سے آسمان میں فرشتے اپنے چہرے چھپا لیتے ہیں، وہ یسوع میں تھا۔ جلالی حضوری جو خیمہ اجتماع میں اور ہیکل میں سکونت کرتی تھی، وہی یسوع میں سکونت کرتی تھی۔ وہ جلالی بادل جو کبھی خیمہ اجتماع کے اوپر چھایا رہتا تھا، اب یسوع کے اوپر چھایا رہتا تھا۔ یسوع زمین پر خدا کی دیدنی حضوری تھا۔ خدا کے بیٹے کا یہ نورانی جلال اس وقت بھی موجود تھا جب باپ نے آسمان سے فرمایا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ خدا اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے۔ جب خدا کا بیٹا ابن آدم بنا تو اس کے ابن آدم بننے سے تقریباً 1000 سال پہلے داؤد نے لکھا، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ 2 زبور اس کی 12۔ بیٹے کو چومو کا مطلب ہے کہ بیٹے کی تعظیم کرو۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ مذہبی رہنماؤں اور پیروں وغیرہ کے ہاتھ چومتے ہیں، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں۔ یہی لوگ ان آدمیوں کی تعظیم کرنے بھی جاتے ہیں جن کے بدن خاک میں مل کر خاک ہو چکے ہیں، جبکہ خدا نے ساری دنیا کے لیے اعلان کیا ہے کہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 5:23۔ 2 نبیوں نے خاص طور سے اس پیشرو کے بارے میں لکھا جو خداوند کی راہ درست کرے گا۔ ان میں سے ایک یسایا نبی تھا، یسایا 40:30، اور وہ پیشرو زکریا کا بیٹا یوحنا نبی تھا، یسایا 40:3-9 تک، ملاکی 3:1 اور لوکا کی انجیل 1 اور یوحنا کی انجیل 1۔ دوسرے نبی تو یہ اعلان کرتے تھے کہ خدا مسیح کو دنیا میں بھیجے گا، مگر یوحنا کو یہ نمایاں اعزاز ملا کہ اس نے اعلان کیا کہ مسیح موعود خود خداوند آ گیا ہے۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایا نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ متی کی انجیل 3:1-3۔ خداوند کی آمد کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی خاطر یوحنا کا پیغام سیدھا سادہ تھا کہ توبہ کرو۔ جس لفظ کا ترجمہ توبہ کیا گیا ہے، یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ میٹانویو ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک میٹا جس کا مطلب ہے حرکت یا تبدیلی، دوسرا حصہ دماغ کے خیالات کا مفہوم رکھتا ہے۔ چنانچہ توبہ کا بنیادی مطلب ہے ذہنی خیالات کی تبدیلی، یعنی سوچ کی تبدیلی، غلط سوچ چھوڑ کر درست سوچ کی طرف آنا۔ روزانہ معمولات کے تناظر میں توبہ کی وضاحت کچھ یوں ہوگی۔ فرض کریں کہ میں بس کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہوں۔ میں ایک بس میں سوار ہو جاتا ہوں جو میرے خیال میں درست بس ہے، اور سیٹ پر بیٹھ کر آرام سے آنکھیں بند کر لیتا اور سو جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ جس رخ کو اس بس کو جانا چاہیے وہ اس کے الٹ دوسرے رخ پر جا رہی ہے۔ اب کیا کروں؟ میرے سامنے دو ہی انتخاب ہیں، دو ہی فیصلے ہیں۔ اول، اپنے فخر اور انا کے باعث اپنی غلطی نہ مانوں کہ سب کے سامنے سبکی ہوگی، اسی بس میں بیٹھا رہوں اور غلط منظر پر جا پہنچوں۔ دوم، اپنی انا کو چھوڑوں، یعنی اپنی سوچ کو بدلوں اور اپنی غلطی کا اقرار کروں۔ اقرار کی سچائی اس وقت ثابت ہوگی جب میں بس رکوا کر یا اگلے اسٹاپ پر غلط بس سے اتر کر درست بس پر سوار ہوں گا۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی پر ایمان لائے اور سچائی کی پیروی کرے۔ توبہ ایک سکے کے دو اطراف کی مانند ہے، یعنی دو رخ کی مانند۔ ایک رخ کہتا ہے توبہ کر، دوسرا رخ کہتا ہے ایمان لا۔ دونوں رخ ایک ہی سچائی کا حصہ ہیں۔ اعمال 20 باب اس کی 21 آیت کے مطابق خدا کے سامنے توبہ کرنا اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ توبہ کا مطلب ہے کہ جس چیز پر آپ نجات کے لیے ایمان رکھتے ہیں اس کے بارے میں اپنی سوچ بدلنا۔ توبہ کے بغیر ایمان سچا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یوحنا نبی یہ پیغام دیتا تھا کہ اپنی غلط سوچ سے توبہ کرو، اقرار کرو کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، آسمان سے آنے والے مسیح بادشاہ کو خوش آمدید کہو، وہ تمہیں تمہارے بدترین دشمنوں سے چھڑانے آیا ہے، بشرطے کہ تم اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر اس پر ایمان لاؤ اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ جو لوگ خدا کے سامنے اپنی گناہ آلودہ حالت کا اقرار کرتے تھے انہیں یوحنا دریائے یردن میں بپتسمہ دیتا تھا، اسی لیے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کے نام سے مشہور ہوا۔ پانی سے بپتسمہ لینے سے گناہ نہیں دھل سکتے تھے اور نہ دھل سکتے ہیں۔ دریا میں غوطہ لینے سے لوگ ظاہری طور پر اظہار کرتے تھے کہ ہم نے مسیح موت کے بارے میں پیغام کو باطنی طور پر قبول کر لیا ہے، کہ وہ ایمان لانے اور توبہ کرنے والے گناہگار کو گناہ کی غلاظت سے دھو کر پاک صاف کرنے کو آنے والا ہے۔ اپنی زمینی خدمت کے آغاز میں یسوع یوحنا کے پاس آیا تاکہ اسے دریا یردن میں بپتسمہ لے۔ مسیح موت بے گناہ تھا اور اسے بپتسمہ لینے کی ضرورت نہ تھی، لیکن بپتسمہ لینے سے اس نے اپنے آپ کو بنی نو انسان کے ساتھ ایک ظاہر کیا جنہیں چھڑانے وہ آیا تھا۔ یسوع کے بپتسمہ لینے کے بعد وہ منظر دکھائی دیا جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس میں ہمیں واحد حقیقی خدا کی پیچیدہ وحدت کی ایک اور جھلک نظر آتی ہے۔ متی کی انجیل 3 باب کی 16-17 آیت میں لکھا ہے، یسوع بپتسمہ لے کر فلفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خداوند کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ معزز سامعین، آپ اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے، 03-41-066-1305۔ دوسرا موبائل نمبر ہے 03-41-30-43-110۔ اور خط بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، پی او باکس 311 لاہور پاکستان، 311 لاہور پاکستان۔ اور آپ ہم سے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے listen.live77@gmail.com، یعنی listn listen.live 77@gmail.com۔